مرحبا خدا ختم الانبیاء منتر صلوات
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان خلق حلوا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الشر ما الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، باقاعدہ آج کی مجلس سے خطاب کروں، ہمارے بہت سے مومنین یہاں پر بھی موجود ہیں اور دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی آپ سے بہت خصوصی دعا کے طالب ہیں. بہت سے ہمارے مومنین مشکلات کا شکار ہیں، بہت سے ہم سب کی زندگی میں مصائب، مشکلات اور پرابلمز اور پریشانی آتی ہیں، اور کبھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، کبھی شیئر نہیں کرتے، لیکن مومنین نے بہت خصوصی دعا کی، ہمیشہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی کمیونٹی سے، ممبر سے میں یہ التماس کروں کہ ہم سب مل کے ان تمام مومنین کے لیے دعا کریں کہ جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں، ان مقدس ایام کے صدقے میں ان کی پریشانی کو دور کرنا. جسمانی جو تکلیف ہوتی ہے وہ پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو نفسیاتی انسان کے لیے جو پین فل سچویشن ہوتی ہے وہ کبھی بہت سخت ہوتی ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. ہم میں سے بہت سے کبھی کبھی نفسیاتی الجھنوں یا پریشانیوں میں جو ہے جس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کے لیے میں بالکل ابتدا میں چاہوں گا کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اور اضطراب قلب کے ساتھ، اس لیے کہ اما یجیب کی یہ جو آیت ہے، میں چاہوں گا کہ پانچ مرتبہ ہم مل کر اس کی تلاوت کریں ان سب مومنین کے لیے کہ جو بیمار ہیں، اور ان کی شفا یابی کے لیے، ان کی فاسٹ ریکوری کے لیے، اور جو پریشان ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، ان کے حل کے لیے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ام من یجیب المضطر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کو رسپونڈ کرتا ہے کہ جو مضطر قلب ہو، جو ڈسٹریس فل ہارٹ ہو. اگر ہمارا قلب کب مضطرب ہوگا؟ جب ہم دل کی گہرائیوں سے دوسرے کی پین کا اور دوسرے کے درد کا احساس کریں گے. اس وقت ہم دل سے، جیسے ہم اپنے لیے کبھی کبھی رو رو کے دعا کرتے ہیں، ہمیں اس قلبی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں، جب اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ 100% رسپونڈ کرے گا، وہ تمہیں جواب دے گا، وہ تمہیں جو تم اس سے دعا کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا قلب جو ہے وہ مضطرب ہونا چاہیے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. تو ہم سب جب، حتیٰ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں شاید بعد میں جب ختم ہو جاتی ہے فاتحہ تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم کسی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. تو میں یہ بھی چاہوں گا آپ سے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو پورا ہمارا فوکس قرآن کی اس آیت پہ ہونا چاہیے اور اس مرحوم یا مرحومین پر ہونا چاہیے کہ اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچے. آپ یقین رکھیں کہ ان دونوں کے اندر فرق ہے. اس مرنے والے کے پہنچنے والے ثواب اور ایصال ثواب کی نوعیت اور لیول میں بھی فرق ہے. اگر ہم خلوص کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, اٹینشن کے ساتھ, ہم کنسنٹریشن کے ساتھ ہم فاتحہ پڑھیں گے, دعا کریں گے, تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا, اور اگر ہم بے توجہی کے ساتھ کوئی چیز پڑھیں گے تو اس کا اثر کوئی اور ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب تم دعا کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلیئر وعدہ ہے. یہ ان جگہوں میں سے نہیں ہے جہاں شاید قبول ہو یا قبول نہ ہو. یہ ضرور ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں رسپونڈ تو تمہیں کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھی شاید تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی, لیکن تم اس بات پر ایمان رکھو, تم اس بات پر یقین رکھو کہ تمہاری جو دعا ہے وہ انہرڈ نہیں ہے, تمہاری دعا سنی گئی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصلحت نہ سمجھتا ہو, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر تمہیں کسی منزل پر جا کر دے دے, لیکن تمہیں اس کا احساس نہ ہو. بس یہ سمجھنا کہ فوری طور پر میری دعا کا نتیجہ سامنے آ جائے, فوری طور پر عملی طور پر مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ضائع ہو جائے. تم اگر خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو گے تو میری طرف سے اس کا تمہیں اجر ضرور ملے گا. چاہے حتیٰ قیامت کے دن, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے پاس ان دعاؤں کا اجر ہمیں دیا جائے گا اور ثواب ہمیں دیا جائے گا ان دعاؤں کا کہ جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں, تو اس وقت انسان بے اختیار یہ کہہ اٹھے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی. تو آپ دیکھیں اس کی اتنی اہمیت ہے اس مسئلے کی کہ کہیں نہ کہیں اس کا اجر اور کہیں نہ کہیں اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں ملے گا. تو ہم پانچ مرتبہ جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. صلوات پڑھتے ہیں. اب جبکہ تمہید کے طور پر ہم نے یہ گفتگو کی, میں چاہتا ہوں کہ کل جو میں نے گفتگو کی اس کو میں ریکیپ بھی کرنا چاہوں گا. شاید بعض دوست, بعض خواران سسٹرز شاید موجود نہیں تھیں, تو اس کو تھوڑا سا مختصر اشارہ کر کے گفتگو کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے فلسفہ خوشی اور غم کو سمجھیں. یہ بہت ضروری ہے, اور قدم قدم پر جو ہم احساس کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہم مشکل میں ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے ہمیں خوشی اور غم کا جو فلسفہ دیا ہے, ہم اس پر اگر ورک کرنا شروع کریں, اگر ہم اس پر فوکس کریں, تو ہم زندگی کی بہت سی اپنی نفسیاتی پریشانیوں اور مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں, میں نے خود بھی پریکٹیکلی اس پر بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے. اور جب بھی مجھے کاؤنسلنگ کا موقع ملتا ہے اور جو ہے وہ کسی کو گائیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے, تو میں نے وہاں پر بھی اس کا اثر جو ہے واضح طور پر دیکھا ہے. لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج کی مجلس کا ایک پورشن ہمارا کم سے کم جو ہے وہ اس بات پہ ہو کہ ہم قرآن کے تصور خوشی اور غم جو ہے اس کو سمجھیں. تو ہم یہ ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی کوئی نعمت ملتی ہے, جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے, تو ہماری یہ فطرت کا حصہ ہے, ہماری طبیعت کا حصہ ہے کہ ہم اس نعمت پر شکر ادا کریں, ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فلاں مادی یا معنوی میں نعمت جو ہے ہمیں عطا کی ہے. لیکن جب انسان کسی غم میں مبتلا ہو, جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو، جب انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا آسان کام ہے۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ خوشی و غم۔ آپ خوشی میں تو ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو دل کی گہرائیوں سے اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور مشکلات پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم شب عاشور کا امام حسین کا آپ خطبہ دیکھیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جو اس وقت کے حالات تھے شب عاشور کے، آپ اس کی طرف توجہ دیں کہ کتنے سخت تھے کہ ایک ایسا شخص کہ جو دشمن کے نرغے میں ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ کل اس نے اور ان کے اصحاب نے کل شہید ہو جانا ہے، خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اہل حرم کو اسیر بنایا جانا ہے، یہ سارا کچھ اتنا دردناک اس وقت کی سچویشن تھی، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں اسنی علی اللہ احسن الثناء، یہ پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس ایسا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس سے بہتر کوئی شکر نہیں ہو سکتا، جس سے بہتر کوئی جو ہے وہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَحْمَدْهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، پروردگارہ میں تیری حمد بجا لاتا ہوں اس وقت پر بھی جو میرے خوشی کے ایام تھے، اور اس وقت پر بھی کہ جب چاروں طرف سے مشکلات نے اور مصائب نے مجھے گھیر لیا۔ امام حسین یہاں پر دو پیغامات دینا چاہ رہے ہیں، ایک اپنی اندرونی کیفیت کا کہ دیکھو جب میرے خوشی کے ایام تھے، جب میرے جد رسول اللہ زندہ تھے، میری مادر گرامی تھی، میرے والد تھے، تب بھی میں اسی طرح سے خوش تھا، اور آج جب کہ ساری دنیا کی مصیبتیں مجھ پر آن پڑی ہیں تو میرے اطمینان قلب کی وہی کیفیت ہے جو اس وقت تھی۔ کیا ہم واقعی تصور کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہے بہرحال ہمیں نظر آتا ہے کہ شب عاشور وہ مصائب پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور پھر وہ دردناک خطبہ جو امام سجاد مدینہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کا وہ خطبہ بہت ہی دردناک ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا اس خطبے کی۔ لیکن امام فرماتے ہیں نحمدہ علی عظائم الامور، پروردگارہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام مصائب کا جو ہم پر نازل ہوئے، یہ امام سجاد کے الفاظ ہیں، ان دردناک ترین اور ان سخت ترین اور دل سوز ترین حوادث اور حالات پر جو ہمارے ساتھ پیش آئے۔ تو اس کے پیچھے کیا وہ راز ہے کہ ہمارے اہل بیت آئمہ امام حسین علیہ السلام، کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ سارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یقیناً ہم ان ہستیوں کے مقابلے پر یا اس حد تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن امامت کے مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ولایت کے مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو چیز ہم فالو کر سکتے ہیں وہ یہی چیز ہے، یعنی جس طرح امام حسین مصیبتوں پر شکر ادا کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی کسی حد تک اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی مشکلات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہم شکر ادا کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خطاب ہوتا ہے کہ اے حضرت داؤد، جو خوشی کے ایام ہیں تم اس میں میرا شکر ادا کرو، اس میں تم مجھے یاد کرو، تاکہ جب غمی کے، بہت توجہ کیجیے گا، جب غمی کے اور مصیبت کے تمہارے ایام ہوں گے تو میں اس میں تمہاری دعا کو مستجاب کر سکوں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک وجہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں تو ہم اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری ایک سنت یہ ہے، میری ایک ٹریڈیشن یہ ہے، میری ایک میتھڈولوجی یہ ہے، میری ایک روش یہ ہے کہ میں جب دعا قبول کرتا ہوں تو اس کی چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تم خوشی میں مجھے بھول جاؤ گے تو میں غمی میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب بہت ہی گہرائی میں، اب میں چاہوں گا کہ ضرور ہم ان دو تین آیتوں کو ضرور کم سے کم بڑے غور سے دیکھیں کہ ان دعاؤں میں یہی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اس قرآن کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مقام پر، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، سورہ فصلت آیت 51۔ کہ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، جب ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے الفاظ کیا ہیں، نا بجانبہی، جانب کہتے ہیں پہلو، یعنی وہ ہم سے پہلو تہی کرتا ہے، وہ ہم سے جو ہے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے قرآن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی میں تو تمہارا یہ حال ہوتا ہے، اور جب تم پر غم آتا ہے تو تم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو۔ پھر خدا کہتا ہے اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه، کہتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر طرح سے لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر وہ ہم سے دعا کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فلما کشفنا عنہ الضرہ، لیکن جب ہم اس مصیبت کو اس سے ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت کو اس سے دور کر دیتے ہیں، تو مر کان لم یدعنا الى ضر مسہ، کہ گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے مصیبت کے وقت کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں قرآن کی آیات پر واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ انسان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ ایک اور مقام پر جو ہے وہ فرماتا ہے فلولا اذا جاءہم باسنا تضرعوا، جب ہم نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کریں۔ اب دیکھیں یہ قرآن ایک عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے، کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے، لیکن چلو مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو تم اٹھا رہے ہو کہ میں تمہیں کبھی کبھی اصلاً مصیبت دیتا ہی اس لیے ہوں۔ بہت غور کیجئے گا کہ تمہیں مشکل میں مبتلا میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تمہیں یہ درس دوں کہ تم اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو، تاکہ تم اپنے رب کو یاد کرو۔ لیکن مشکل کہاں پر ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے، اللہ ہمیں ایک اپرچونیٹی دیتا ہے، اور اس اپرچونیٹی میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ اللہ کے حضور گڑگڑایا کیسے جاتا ہے، اللہ کے حضور دعا کیسے کی جاتی ہے، پھر اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ تو میں نے صرف تمہیں ابتدائی طور پر میں چاہتا تھا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم مجھے یاد کرنا سیکھو۔ لہذا پھر جب نعمتیں نازل ہوں گی، جب تمہیں میری طرف سے کوئی انعام ملے گا، تو تمہیں چاہیے کہ اس مجھے یاد رکھنے کو جو ہے تم جاری رکھو۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ جو میسج دیتا ہے وہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مشکلات میں اور مصیبتوں میں میں تمہیں ضعیف نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہیں چاہیے کہ اتنا سرمایہ تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس دعا کا ہتھیار موجود ہے، تمہارے پاس نماز کا ہتھیار موجود ہے، تمہارے پاس صبر کا ہتھیار موجود ہے، تمہارے پاس اور بڑے امپورٹنٹ ایسے پرنسپلز موجود ہیں جو ڈیوائن ہیں، جو انسانی ہیں، جو اخلاقی ہیں، جو روحانی ہیں، جو الہی ہیں۔ ان پرنسپلز کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو سپورٹ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حتیٰ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب مولا کائنات کو کبھی کبھی بھی مشکل پڑتی تھی تو آپ اسی وقت دو رکعت نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے، تو یہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے تاکہ یہ مصیبت ان سے دور ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے وہ اس لحاظ سے کتنی اہم ہے۔ آپ دیکھیں جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، آپ غور کریں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبرا پیدا ہوا ہے، بڑی بے صبری اس میں پائی جاتی ہے، اس میں جلد بازی پائی جاتی ہے، اس میں صبر کا مادہ نہیں پایا جاتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار نہیں کر سکتا اچھے ریزلٹس کے لیے۔ اذا مسہ شر جزوا، جب اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ ایک مرتبہ شکایات کرنے لگتا ہے اور وہ رونا دھونا مچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب ہم اس کو خیر عطا کرتے ہیں، جب اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، جب کوئی اچھی چیز عطا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے وہ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے اور ریلیکٹنٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو نہیں دیتا۔ اب آگے کی آیت جو اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی کبھی، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ، مگر وہ کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور وہ بھی نماز جو دائمًا نماز پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے نہیں ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ رونا دھونا نہیں مچاتے، وہ شکایات نہیں کرتے، وہ اللہ کے حضور جو ہے، اور پھر جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آپ نے اس آیت کے اوپر غور کیا کہ یہ آیت کتنا اہم پیغام دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں، ایسے صاحبان ایمان موجود ہیں کہ جو جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں، جو جب خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ لین دین میں مصروف ہوتے ہیں، تو تب بھی وہ ذکر خدا سے منہ نہیں پھیرتے، تب بھی وہ ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اگر بزنس کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس وقت اپنے خدا کو یاد کر سکیں؟ ذکر خدا کیسے ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان ذکر اللہ لا تلہیہم، یعنی ان کی توجہ ذکر خدا سے ہٹتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے اور وہ ذکر جو دل سے کیا جاتا ہے، ان دونوں میں فرق ہی یہ ہے کہ جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے وہ اس وقت تک انسان کر سکتا ہے جب تک دنیاوی کاموں میں مصروف نہ رہے، لیکن جب انسان دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائے تو زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ اپنے دل سے اور اپنے قلب سے اللہ کا ذکر کرنا جانتے ہیں، تو ان کو دنیا کی کوئی مصروفیت ذکر خدا سے نہیں روک سکتی۔ سوال پڑھ دیجئے۔
دیگر برانداز سلام،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ مختلف آیتوں میں فرماتا ہے کہ یہ جو ہمیں تلخیاں، مصیبتیں اور مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ یہی جو میں ابتدا میں نے کہا کہ اسلام کا اور قرآن کا غم اور خوشی کا فلسفہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس مجلس میں ہم کم سے کم اس کو میمورائز کر سکیں اور پھر اس پر ہم پریکٹس کر سکے اپنی زندگی میں، یہ اس کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ریاضت اور تمرین کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو میں تمہیں دراصل وارن کر رہا ہوتا ہوں کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اپنی ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں، اور نہ میں ہو سکتا ہے میرا سٹائل اتھوریٹیٹیو ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مجالس جو ہیں ایک قسم کا یہ واعظ و نصیحت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میں اگر اوپر بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کوئی چیز سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ یہ ساری گفتگو ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ان مصیبتوں میں گرفتار ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص بڑا مبرہ ہے اس چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو تم ان تین چار چیزوں کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو کہیں یہ ایک قسم کی الارمنگ سچویشن تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے وارن تو نہیں کر رہا کہ میں کوئی اور کسی جگہ پر غلط کام ایسا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے وارن کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہمیں مصائب، مصیبت اور مشکلات کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے نفس کو ایویلویٹ کریں، ہم اپنے نفس کو شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہم زندگی میں بہت سے کام اچھے نہیں کرتے، ہم کرنے بھی نہیں چاہتے لیکن صرف اس لیے کر جاتے ہیں کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم نے غلط کام کر دیا۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے ٹھیک نہیں کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خود سے ایویلویٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو، جب ہم اپنے آپ کو اسیس نہیں کریں گے، جب ہم اپنے آپ کا تجزیہ نہیں کریں گے اپنے نفس کا، تو ہم کس طریقے سے اپنے اندر پائے جانے والی مشکلات کو، شارٹ کمنگز کو اور جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں آج سمجھ آئی وہ یہ کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں وارن تو نہیں کر رہا، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار کرنا تو نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے تمہارے لیے، قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور۔ اس شفاء لما فی الصدور کیوں کہا قرآن؟ دیکھیں ہم اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جو جسمانی لحاظ سے، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن کی آیات سورہ حمد اگر کسی پر پڑھی جائے تو اس کی شفا یابی میں، فاسٹ ریکوری میں اس کے اثر ہوتا ہے اس کا۔ لیکن قرآن اس سے بڑھ کر ایک بات کرتا ہے، قرآن جسمانی بیماری کی بات نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے میں شفا لما فی الصدور، میں شفا ہوں تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ تو دلوں کی بیماریوں کی شفا جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اس پر زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ دلوں کی بیماریاں جس میں نفسیاتی مسائل بھی آتے ہیں، دوسری پریشانیاں بھی آتی ہیں، سفرنگ بھی اس کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پہ۔ اگر ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر قرآن ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ خود قرآن سے مانوس ہونا، خود قرآن کو ان ڈیپتھ اس کو اسٹڈی کرنا، یہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے لیے نور ہے اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے یہ ایک شفا کا کام دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک معجزہ بھی ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو بیدار کر سکے، کیونکہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ عطا عرفا کی جو 100 منزلیں ہیں جس میں، جس کو آپ پریکٹیکلی طے کرتے ہیں، اس میں پہلی منزل کا نام ہے یقظا۔ یقظا عربی میں کہتے ہیں بیداری کو۔ تو اس میں بڑی ڈیٹیلز ہمارے عرفا نے دی، کسی موقع پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یقظا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے بیدار کیا جائے۔ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری بیماری کیا ہے؟ ہم اگر سوئے ہوتے ہیں عام طور سے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری مشکل کیا ہے، ہمیں تب پتا چلتا ہے جب اپنی بیماری کا، تب ہم کسی طبیب کی طرف جاتے ہیں، تب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں جب اس کے سمپٹمز ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری روحانی بیماری بھی تمہاری جسمانی بیماری سے الگ نہیں ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری میں جب تک اس کے سمپٹمز سامنے نہ آئیں، جب تک تمہیں اس کا شعور نہ ہو، جب تک تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہیں، تمہارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، تمہارے اندر جو قلب کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں، جب تک تم ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھو گے، جب تک ان کے سمپٹمز تمہیں نظر نہیں آئیں گے، دنیا کے اندر ان بیماریوں کی مینیفیسٹیشن تمہیں خود نظر نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا بتائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تمہارا علاج نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ دوسری چیز جو قرآن میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پہ کبھی مصیبت آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کسی غفلت کا نتیجہ ہے، کوئی کسی مقام پر ہم نے غفلت کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے، یعنی امتحان اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات کو جب بلند کرنا چاہتا ہے، جب اس کو فردر پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کو مشکل کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم جب ہم قم میں موجود تھے تو اس وقت 4 مراجع حیات تھے، ان میں آیت اللہ نجفی مرشی تھے، آیت اللہ گل پیگانی تھے، تو امام خمینی تھے اور دوسرے موجود تھے، آج وہ حیات نہیں ہے۔ آیت اللہ گل پیگانی ایک زمانے میں بیمار ہو گئے، تو اس شخص نے کہا کہ میں ان کی عیادت کے لیے، بہت بیمار ہو گئے، میں ان کی عیادت کے لیے، کہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے آخر میں، تو وہ بیماری میں، ان کو بخار تھا یا جو بھی ان کو بیماری تھی، تو وہ بیماری میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے تھے۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ قبلہ آپ تو بہت بیمار ہیں، بیماری میں تو الحمدللہ نہیں کہتے۔ بیماری میں تو شکر ادا نہیں کرتے، آپ تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں. کہا کہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے یا میری جو ہے میرے لیے ایک تنبیہ کا باعث ہے. یہ بیماری جو ہے یہ مجھے وارن کر رہی ہے، مجھے تنبیہ کر رہی ہے، یا یہ بیماری جو ہے میرے درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور یا یہ بیماری جو ہے میری خطاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں اس کی سزا دینا چاہتا ہے. اور چاہے ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو، چاہے وہ تنبیہ ہو، چاہے وہ میرے درجات کی بلندی ہو، اور چاہے میری خطاؤں کا جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہو، تینوں صورتوں میں مجھے چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کروں. صلوات پڑھ دیجئے.
تو یہ دیگر سلوات
اس فلسفے سے اور اپنی زندگی میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک علم، کہ تم جس چیز میں تمہیں علم نہیں ہے، جہاں تمہارے پاس نالج نہیں ہے، جہاں تمہارے پاس یقین نہیں ہے، جہاں تمہارے پاس اطمینان نہیں ہے، تم آگے مت بڑھو مگر یہ کہ تمہیں علم حاصل ہو جائے. ہماری سب سے بڑی مشکل، کل شہید مطہری کی میں نے اس بات کو نقل کیا کہ 99% اختلافات کسی بھی سطح کے اندر، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو، فیملی میں ہو، کمیونٹی میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہم و گمان کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم اطمینان اور یقین پر عمل نہیں کرتے. جس دن ہم نے اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایک قدم آگے نہ بڑھائیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، اور قول کے لحاظ سے بھی، کسی کا قول، کسی کا عقیدہ، کسی کا عمل ہمیں نظر آتا ہے، اپنا قول، اپنا عقیدہ، اس میں جب تک ہمیں یقین حاصل نہ ہو، قرآن کہتا ہے لا تقف، فالو مت کرو، ڈونٹ فالو ما لیس لک علم، یہ جب تک تمہیں جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہے. کیونکہ جب تک تمہارے پاس حقیقت آشکار نہ ہو جائے، علم کیوں ضروری ہے؟ علم اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے حقیقت کا آشکار ہونا ضروری ہے. اگر یہ حقیقت آشکار نہیں ہوگی تو ہم کس بنیاد پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے گھر گھر میں یہ مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، جو فیملی ایشوز کثرت سے اس وقت جس کمیونٹی میں اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ فیملی ایشوز سامنے آتے ہیں، کنفلکشنز جو ہیں، جو مشکلات ہیں فیملیز کے اندر، اس میں جب میں غور کرتا ہوں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر کے ماحول میں، فرض کریں اگر ہم گھر کی مثال لے لیں، چاہے بچوں سے ہمارا رابطہ ہو، چاہے میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں کے ساتھ رابطہ ہو، وہاں پر ایک چیز بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں پر ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس کا ہمیں یقین نہیں ہوتا. اور یہ گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے یہ نہ سمجھے گا، ہمارے ہر گھر میں کسی نہ کسی لیول پر یہ مشکل موجود ہے. مثال کے طور پر ایک مشکل جو گھروں میں ہمارے موجود ہے، اور وہ جس جو بہت بڑا ایک شیطانی جو ہے وہ وسیلہ ہے شیطان کا، کہ گھروں کو جدا کرنے کے لیے، گھروں کو توڑنے کے لیے، گھروں کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ ہے بلیم گیم. یہ جو ہم ہر وقت گھر کے اندر ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ تمہارا قصور ہے، یہ تمہارا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، یہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بنیادی طور پر کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس علم موجود نہیں ہوتا اور ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی بہت بڑی ایک بنیاد ہے. مثال کے طور پر آپ کی وائف ہے، اس کو آپ سے شکایت ہے، اس کو دوسرے کو ایک سے شکایت ہے، کہ دوسرے کے سامنے جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کریں، ہم اپنی فیملی کے سلسلے میں کیسے ریسپیکٹ فل ہوں. یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ ہم ریسپیکٹ فل بیہیویئر جو ہے ہمارا فیملی کے اندر کس طرح ہوتا ہے. اس لیے کہ گھر کے اندر اگر فرض کرتے ہیں کوئی مسائل ہے بھی تو اس میں دوسرا اتنا اوفینڈ نہیں ہوتا, لیکن کسی تیسرے شخص کے سامنے اگر ہمارے اخلاق میں کچھ تبدیلی آ جائے تو دوسرا بہت جلدی اس میں اوفینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علم کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, سورہ اسراء آیت نمبر 85. یہ خود اللہ فرما رہا ہے. یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بڑی جلدی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں یقین حاصل ہو گیا. یہ یقین اتنے آرام سے حاصل نہیں ہوتا. ہم اکثر وہم و گمان کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم گیس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو, جو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو قرآن یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ روح کس کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو علم ہے وہ بہت کم دیا ہے. یعنی علم اور یقین یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کیا جتنا ہم سمجھتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں جیسے ہر تیسرا آدمی علم و دانش کی آخری منزل پر پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم وہ چیز ہے جو میں نے بہت قلیل مقدار میں لوگوں میں تقسیم کی ہے. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ قلیل مقدار میں تقسیم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس علم کے مرتبے تک پہنچیں, یقین کی منزل تک پہنچیں. جب ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس حاصل ہو جائیں تو تب ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ دیں یا کوئی فیصلہ کریں یا کوئی عمل کریں. دوسری قرآن کی آیت سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. قرآن کہتا ہے یعلم ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. اب دیکھیں یہ آیت قرآن کی کیا کہتی ہے. اب بہت ہی زیادہ فلسفہ موجود ہے لیکن صرف اشارہ کروں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہو. تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو تم صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو, لیکن آخرت کے باطن سے تم بے خبر ہو. یعنی آخرت اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ آخرت اس دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ آخرت کسی اور جگہ ہے اور دنیا کسی اور جگہ ہے. اسی دنیا کا باطن آخرت ہے. اسی دنیا کے باطن میں اگر تم اتر جاؤ تو تمہیں آخرت خود ہی نظر آ جائے گی. یعنی تم تو صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو لیکن جو دنیا کا باطن ہے یعنی آخرت اس سے تو تم غافل ہو. تو یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اپیرنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے, جو لٹرل اپروچ ہوتی ہے, جو ہم چیزوں کی اپیرنس کے ذریعے سے ان کا ادراک حاصل کرتے ہیں, ہم باطن تک نہیں پہنچ سکتے. ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ حقیقت کی گہرائی میں اتر کر یقین اور علم کی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تصدیق, کل آپ کی روایت, آپ ہماری تصدیق, اگر ہم کسی کی تصدیق کرتے ہیں یعنی کسی کو ایکنالج کرتے ہیں ہم اور کسی کو ہم انڈورس کرتے ہیں, تب بھی ضروری ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو عاقلانہ ہونا چاہیے, اس کو عالمانہ ہونا چاہیے. وہ علم کی بنیاد پر اگر میں آپ کو تائید کر رہا ہوں, آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں, کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ نالج ہوتی ہے, ایک غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک باطل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کس بات میں ہم باطل کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کس بات میں ہم غلط چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا, لہذا علم کا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں. تو اس صورت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ تو تم کسی کی تصدیق کرو, اگر کرو تو عالمانہ اور عاقلانہ ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس وقت تک تکذیب کرو کسی کی, اور نہ ہی کسی کو جھٹلاؤ جب تک تمہارے پاس علم موجود نہ ہو. تو تکذیب بھی عالمانہ ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے تصدیق بھی عالمانہ ہونی چاہیے. آپ اگر اس روایت کے الفاظ ہی دیکھ لیں تو واقعی ہم اپنی زندگی میں کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دوسرے کو ہم تصدیق کرتے ہیں, دوسرے کو جو ہم ایکنالج کرتے ہیں, واقعی کتنا ہماری علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور کتنا ہم دوسروں کو جھٹلاتے ہیں, دوسروں کو تکذیب کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا میں آپ کو روزمرہ زندگی کی طرف لانا چاہتا ہوں. کتنی دفعہ ہم سب کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہر شخص اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. کتنی مرتبہ آپ نے نوٹ کیا کہ دوسرا شخص آپ کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن وہ شخص یقین پر پہنچ کر, اپنے طور پر یقین کر پہنچ کر آپ کے منہ پر آپ کے خلاف بات کر رہا ہے کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے تو اندر سے پتا ہے نا کہ میں ایسا نہیں ہوں, مجھے تو یقین ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو غلط نہیں ہو سکتا جب میں یہ کہہ رہا ہوں. تو کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں, اور کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو اس وقت کہ جب انسان کو خود اپنا پتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ حتی مجلس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اب یہاں پر بھی میں ہر جگہ پر یہ بات فٹ آتی ہے, اور ہم تو چونکہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, لوگ آپ کی مجلس سے غلط میسج لے لیتے ہیں, یا کوئی ایک پوری مجلس کو چھوڑ کر کوئی ایک پیس اٹھا کر اس سے کوئی اپنے طور پر مطلب اخذ کر لیتے ہیں. تو جو انصاف کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ اور اگر انسان نے کوئی بغیر علم کے, مثلا آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے آپ تصدیق کریں کہ مولانا آپ کی مجلس سے میں نے یہ میسج لیا ہے, کیا یہ میسج ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, اس سے پہلے کہ میں اس کو فارورڈ کرنا شروع کروں, تو اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں بتاؤں گا میں تو کہنا یہ چاہ رہا تھا. لیکن مجھے کئی مرتبہ بعد میں ہی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کی مجلس میں یہ نقطہ اس طرح سے سمجھا, اور وہ ساری جگہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو میں کہنے لگا کہ وہ جب مجلس میں آتا ہے تو وہ مجھ سے کم پوچھ لیتا, کم سے کم میرے پاس تصدیق تو کر لیتا. ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں کوئی کمی رہ گئی ہو, ہو سکتا ہے میں نے اس کو صحیح طرح بیان نہ کیا ہو, لیکن بہرحال جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ چیز حجت ہے. اب کیسے ممکن ہے, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ صاحبان عقل ہیں, صاحبان فکر ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں, کیا اس شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آ کر پہلے تصدیق کرے, پہلے علم حاصل کرے, پھر اس کے اوپر عمل کرے؟ لیکن کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں کہاں پرابلم ہے؟ پرابلم ہماری جو ہے اس چیز کے اندر ہے کہ بیسک اخلاقی تربیت ہماری نہیں, اور وہ اخلاقی تربیت جو ہے وہ بچوں کی پہلے دن سے ہونا ضروری ہے, وہ کسی سٹیج پر آ کر نہیں ہو سکتی. آج قدم قدم پر جو مشکلات ہماری سوسائٹیز میں نظر آ رہی ہیں, خاص طور پر ہمارے جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں, جو ینگسٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں, جن کے والدین موجود ہیں, جن کو والدین سپورٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو یہ دیکھ کے. اور کسی کا قصور نہیں ہے اس میں, قصور یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی اس طرح تربیتی نظام وضع نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے, ہم نے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے اخلاقیات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ماں باپ یہ انہی کو پتہ چلتا ہے. میں صرف اپنے چھوٹے بچوں کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں جو اس مجلس میں ہیں, جو بچیاں وہاں پر موجود ہیں, کہ آپ جب خود ماں باپ بنیں گے تو آپ کو ماں باپ کے دکھ کا اندازہ ہوگا, ماں باپ کی پین کا اندازہ ہوگا, اس وہ کہیں گنا زیادہ ہے. لہذا بچوں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یہ اف کا لفظ جو ہے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو لے آتا, لیکن اس سے اور اف کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ بھی زیادتی ضرور کرتے ہوں گے, ماں باپ بھی ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن و سنت کا یہ اٹل فیصلہ ہے, اور اس میں بڑی گہرائی اور بڑی ڈیپتھ ہے. آپ ساری زندگی پوری دنیا کی خدمت کرتے رہیں, آپ چیریٹیز دیتے رہیں, آپ نیک کام کرتے رہیں, لیکن اگر اپنے ماں باپ کے سلسلے میں آپ رسپیکٹ فل نہیں ہیں, اور اگر ماں باپ کے سلسلے میں آپ ان کے احکامات یا ان کا کہنا نہیں مانتے, اور بہت سی جگہ میں خاص طور پر اپنے بچوں کو صرف خطاب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی جگہ پر آپ کو بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ میں فلاں کام کروں, آپ کے ماں باپ روک رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں کروں, اگرچہ آپ صحیح بھی کیوں نہ ہو, لیکن اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا. لیکن ماں باپ کے کہنے کی خاطر ان کے اوپر قربانی دینا جو ہے یہ ہمارے بچوں کا فرض ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیونٹی میں اس طرح کا تربیتی نظام ہو کہ جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو ان کی اس طرح سے تربیت ہو کہ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، اور ان کا جو دکھ ہے اور ان کا جو درد ہے اور ان کا جو پین ہے، دیکھیں ماں باپ کو بچوں کی جو تکلیف ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے. دیکھیں اس لیے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تو وہ مشکل آپ نے خود ہی بھگتنی ہے، لیکن ماں باپ کو دو قسم کی مشکل ہوتی ہے، ایک اس بات پہ کہ آپ کو مشکل پیش آئی اور آپ سفر کر رہے ہیں، اور دوسری مشکل ماں باپ کو یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. تو باپ اور ماں کو ڈبل مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنا اولاد کو سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے پہلے تو اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ ہم دوسرے کے درد کا احساس کرنا سیکھیں. اگر ہمیں دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہے تو ہمیں ماں باپ کے درد کا بھی احساس نہیں ہوگا. لہٰذا اگر جن اور بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو اتنے فرما بردار ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر انسان کو رشک کے آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنے خدمت گزار بچے بھی ہیں کہ جو اپنے والدین کی کتنی مشکل گھڑیوں میں اور کتنے سخت ترین حالات میں، باوجود اس کے کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن بچوں نے جو ہے ماں باپ کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں کی. دنیا میں کوئی وہ بڑے سے بڑی مشکل میں ہو جائیں لیکن ان کی عاقبت کے سنورنے کے لیے صرف ان کا یہی جو ہے فعل کافی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک چھوٹی سی بات کر کے میں صاحب میں ہوں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. کل کی مجلس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تصدیق عالمانہ، تکذیب عالمانہ، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی پیغام دیتا ہے. میں اس پیغام پر جو ہے اپنی گفتگو کو آج ختم کروں گا، کل کو میں اس کو پھر جاری رکھوں گا کہ ہمارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اور دوسروں میں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اندر فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت. آپ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا ہو جس کو اللہ کی پرواہ نہ ہو، جس کو آخرت کی پرواہ نہ ہو، جس کو نبی کی پرواہ نہ ہو، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ اس کو اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس پر عمل نہ کرو، تو اگر اس کے ضمیر، اس کے وجدان، اس کے کانشیسنیس، اس نے اگر اس کو کہہ دیا تو شاید وہ عمل کر لے، لیکن کوئی اور دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس پر، اس قانون پر، اس کو عمل کرانے پر مجبور کر سکے. لیکن ہمارا یہ افتخار ہے، ہمارا یہ فخر ہے، ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم صرف ایسا خوف بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی تم اکاؤنٹیبل ہوگے. صرف اس دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہاں پر فرق دیکھیں کہ خاص طور پر ہمارے نوجوان، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دین کیوں ضروری ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے مذہبی ہونے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے دیندار ہونے کی. قدم قدم پر ایسی ناانصافیاں اس معاشرے میں ہوتی ہیں. ان ناانصافیوں کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی سپرویژن موجود نہیں ہے، ہمیں کوئی آبزرو کرنے والا نہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور اگر ہم نے قانون کو کسی نہ کسی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ چینج کر کے ہم آگے نکل گئے تو ہم کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ وائلیشن کر سکتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل اولائک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہارا قلب، تمہاری آنکھیں قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گی اس بات کی کہ تم جو ہو، جو سنتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو سوچتے ہو، وہ صرف اس دنیا سے مربوط نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ جو آخرت کی جواب دہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہمارا عقیدہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے افراد کی نسبت ہمارے پاس کچھ ایسے سورسز ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے ایکسٹرا پرنسپلز ہیں کہ جن پرنسپلز کی بنیاد پر ہم دنیا میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سوال پڑھ دیجئے. بس عزیزان محترم، جتنی میں نے باتیں کی کربلا میں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ موجود ہیں. جب ہم کربلا کے واقعات کو دیکھتے ہیں, جیسا کہ میں نے شروع میں کیا کہ امام حسین علیہ السلام مسلسل شکر ادا کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں تیرا شکر شب عاشور کا خطبہ ان مصائب اور مصیبتوں کے عالم میں کہ امام حسین کا آغاز ہی ہے, پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے ہمیں خاندان نبوت سے نوازا, پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی, پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں دین کا فہم عطا کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, سننے کے لیے کان دیے, اور آخری شکر جو امام حسین کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سنہری حروف سے لکھا جانے والا امام حسین کا یہ خطبہ ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شاکرین میں سے قرار دیا. پروردگارہ یہ جو میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں یہ بھی اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ پروردگارہ تو نے توفیق عطا کی ہے. خدایا اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم تیرا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہ تھے. یہ امام حسین کے شب عاشور کا خطبہ ہمیں بہت زیادہ اپنے اندر پیغامات رکھتا ہے. کربلا کے واقعات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا اپنا کردار ہے, عورت کا اپنا کردار ہے, سیاہ کا اپنا کردار ہے, سفید کا اپنا کردار ہے, اور بوڑھے کا اپنا کردار ہے. ہر ایک نے کربلا میں اپنا, ماں کا اپنا کردار ہے, بیٹی کا اپنا کردار ہے, ہر ایک نے بہترین طریقے سے کربلا میں اپنا کردار ادا کیا. آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس صحابی امام حسین, اس بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا. لیکن اس سے پہلے میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بوڑھے افراد کا رول کربلا کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی ایک بوڑھے صحابی کے جس کا نام ہمیں معلوم نہیں لیکن تاریخ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یبنا رسول اللہ, خطاب کر کے مولا حسین کو خطاب کر کے کہا کہ یبنا رسول اللہ اگرچہ میرے پاس اتنی قوت موجود نہیں ہے, میرے پاس اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کر سکوں, لیکن مولا مجھ میں اتنی طاقت ضرور موجود ہے کہ آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. میرے پاس شہید ہونے کی طاقت موجود ہے, میرے پاس لڑنے کی طاقت موجود نہیں ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ انصاری جب قبر حسین پر چہلم کے دن پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے بچپن کے دوست حسین تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ مولا میں جانتا ہوں کہ دشمن نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ میرا جواب کیوں نہیں دے رہے, لیکن مولا میرے پہ جہاد ثاقب تھا, میں بوڑھا تھا, میں ناتوان تھا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب کربلا میں آپ دشمن کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو میری روح قفس انصری سے پرواز کرتی تھی اور آپ کی رکاب میں جنگ کیا کرتی تھی. مولا پھر عطیہ اوفی کو کہا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس ثواب میں شریک ہوں کہ جو حسین کے ساتھ کربلا میں جنگ کرتے تھے, اور یہ رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے. آج بھی ہمارا عمل جو ہے وہ اگر امام حسین کے نقش قدم پر ہو, امام حسین کے مشن کو اگر ہم آگے بڑھا رہے ہیں, امام حسین کی معرفت ہمیں ہو, تو ہم بھی, ہمارا شمار بھی انہی افراد میں ہو سکتا ہے جو کربلا میں امام حسین کے اصحاب میں سے تھے. تو یہ فلسفہ ہمیں بیان کیا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں خط لکھ رہے ہیں, کس کو؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو. عزادارو امام حسین نے اپنا خط لکھنے کا آغاز کیا. بہن زینب قریب بیٹھی تھی, کہا بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بہن زینب میں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ میری مدد کو آ جائیں. زینب نے کہا کہ بھیا ایک لفظ میرا بھی لکھ دو, بھیا ایک جملہ میرا بھی اضافہ کر دو. اب زینب کے الفاظ سنیے. بھیا نے کہا کہ بہن زینب کیا؟ کہا کہ صرف یہ لکھ دو الاجل الاجل حبیب تم آنے میں جلدی کر. یہ زینب کے الفاظ اس خط کا حصہ بن گئے. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ خط حبیب کے سامنے آیا اور حبیب نے خط کو کھولا تو ایک مرتبہ حبیب کو آنسو اور خط کو چوما, اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ میرے بچپن کے دوست حسین نے آج مدد کے لیے مجھے بلایا ہے, اس پر کون سا ایسا وقت آن پڑا ہے؟ اس کی زوجہ نے کہا کہ حبیب یہ کس کا خط ہے؟ کہا کہ یہ فرزند رسول کا خط ہے، یہ زہرا کے فرزند کا خط ہے. کہا کہ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ میں عالم غربت میں ہوں، میں دشمنوں کے نرغے میں ہوں، اے حبیب جلدی آؤ میری مدد کے لیے آؤ. تو کہا کہ حبیب کیا سوچا؟ حبیب نے کہا کہ زمانہ پر آشوب ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں حسین کی مدد کو کیسے جا سکتا ہوں؟ عزاداروں، بیوی نے، زوجہ نے جو ایمان کی اس منزل پر تھی، ایک مرتبہ اس کو تحش آیا اور جلال کے عالم میں اس نے کہا کہ حبیب تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ فرزند رسول تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم اس کی مدد کے لیے نہ جاؤ؟ اے حبیب، اگر تم نہیں جاتے تو میں خود حسین کی مدد کے لیے جاؤں. بس عزاداروں، یہ سننا تھا تو حبیب نے تڑپ کے کہا کہ اے مومنہ، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں تو تیرے نقطۂ کمال کو دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا لال، میرے بچپن کا دوست، کہ جس کی پیر کی خاک کو اٹھا کر چوما کرتا تھا میں، وہ مجھے مدد کو بلائے اور میں مدد کے لیے نہ جاؤں؟ عزاداروں، اپنے غلام کو حکم دیا، غلام سے کہا کہ فلاں جگہ پر تم میری سواری کو، میرے گھوڑے کو لے کر میرا انتظار کرنا، اگر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے مولا کی مدد کو جاؤں گا. عزادارو، یہ غلام جب اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، حبیب کچھ دیر بعد مختلف گلیوں اور کوچوں سے گزرتے ہوئے، بچتے بچاتے ہوئے، حالات خراب تھے، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ منظر دیکھ کر حبیب تڑپ جاتے ہیں. آپ کی سواری آپ کے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ہے، اور یہ غلام اس گھوڑے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مولا کے سواری، تو مطمئن رہے، تو یقین رکھ کہ اگر تیرے مولا نہ آئے تو میں خود تجھ پر سوار ہو کے مولا حسین کی مدد کے لیے آؤں گا. عزاداروں، یہ دیکھ ایک مرتبہ حبیب تڑپ گئے، لیکن بہرحال حبیب نے اس غلام کو خطاب کیا کہ جا، تو نے میری بہت خدمت کی ہے، میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ سننا تھا، یہ غلام حبیب کے قدموں میں گر گیا، کہا کہ مولا، جب تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا، اور آج حسین کی خدمت کا وقت آیا، آج فرزند رسول کی خدمت کا وقت آیا، مولا آج آپ مجھ کو آزاد کر رہے ہیں. عزاداروں، حبیب جلے، اور جب کربلا میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خوشی سے کہا کہ دیکھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، تم جاؤ اس کی استقبال کے لیے بڑھو. ایک مرتبہ خیمے سے باہر یہ آوازیں آنے شروع ہوئیں، شہزادی زینب ایک مرتبہ چونک گئی، اماں فضہ سے کہا، فضہ، اس عالم غربت میں اب تک تو صرف دشمن کے لشکر آ رہے تھے، اب تک تو صرف خون کے پیاسے آ رہے تھے، ارے باہر جا کے دیکھو بھی یہ کون آ گیا ہے. عزاداروں، فضہ نے باہر جانے کے بعد جب واپس آئیں تو شہزادی زینب کو خطاب کر کے کہا کہ شہزادی، آپ کے بھائی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، سب لوگ ان کے استقبال کے لیے بڑھے ہیں. بس یہ کہنا تھا تو زینب نے فضہ سے کہا، فضہ، حبیب کو جا کے میرا سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ شہزادی زینب تمہیں سلام کہتی ہے. عزادارو، حبیب تک جب زینب کا سلام پہنچا تو ایک مرتبہ حبیب کربلا کی خاک پر بیٹھ گئے اور خاک کو اپنے سر پر رکھا اور یہ کہا کہ ہائے شہزادی زینب، پر آج یہ وقت آ گیا کہ اپنے غلام کو سلام بھیج رہی ہے. عزاداروں، شب عاشور، نافع بن حلال کہ جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسلحے کی دیکھ بھال کرے اور اسلحے کو تیار کرے، تو اس نے رات کو جب وہ باہر نکلا تو شہزادی زینب کے خیمے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ شہزادی زینب اپنے بھائی حسین سے کچھ کہہ رہی تھی. کہتے ہیں، میں نے سنا زینب یہ کہہ رہی تھی کہ بھیا، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے، بھیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کل جب گھمسان کی جنگ ہوگی، جب تلواروں کی چمک ہوگی، تو اس کے خوف سے یہ ہماری مدد نہ کریں. عزاداروں، یہ سننا تھا، یہ نافع ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ حبیب کے خیمے میں آیا اور کہا کہ حبیب، شہزادی زینب کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں، شہزادی زینب کو ہماری وفاداری پر شک ہے. عزاداروں، بس یہ سننا تھا، حبیب نے صرف اصحاب کو جمع کیا، بنی قمر بنی ہاشم کو جمع نہیں کیا، اصحاب کو جمع کیا اور شہزادی زینب کے خیمے کے سامنے پہنچ گئی، اور شہزادی زینب جب تشریف لائیں تو شہزادی زینب کو خطاب کر کے کہا کہ بی بی، ہم آپ کے غلام ہیں، بی بی یہ تلواریں جب تک ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, جب تک ہماری نیام میں نہیں جائیں گی, جب تک آپ کے دشمنوں سے کے خون سے رنگین نہ ہو جائے. بی بی یہ ہمارے نیزے آپ کے سامنے حاضر ہیں, ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ نیزے ہم اس وقت تک زمین پر نہیں رکھیں گے جب تک آپ کے دشمنوں کے سینے میں پیوست نہیں کر دیں گے. عزدار و زینب کا عجیب جواب ہے, حبیب تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے, اجرکم علی اللہ. عزدارو حبیب میدان میں گئے, شہادت نوش کی, حبیب کا سر قلم کیا گیا. آخر وہ وقت آیا جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ان بیبیوں کو رسد بستہ بے پلان کے اونٹوں پر سوار کیا گیا. آگے آگے شہداء کے سر تھے. عزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حبیب کا فرزند شاید جس کا نام قاسم تھا, اس کو جب کربلا کے واقعے کا پتہ چلا اور اس کو اپنے باپ کا حال معلوم کرنا تھا, وہ راستے میں بیٹھ گیا اور جب سر آئے تو اس میں سے ایک سر کو گویا اس نے پہچان لیا کہ شاید یہ اس کے بابا کا سر ہے. اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ دیکھا اس کے بابا کا سر ہے. اس بیٹے سے برداشت نہ ہوا, اس نے تلوار نکالی, اس شخص کو تہ تہ کیا اور بابا کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا. بس میں کہوں گا کہ حبیب کے بیٹے, تجھ سے اپنے بابا کے سر کو برداشت کرنا ممکن نہ تھا, لیکن ہائے وہ سید سجاد جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک رسن بستہ اور بے پلان کے اونٹوں پر اور آگے آگے بابا کا سر تھا اور پیچھے بیمار امام. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما, جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما, ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Now great.